اسلام میں جب زکات کا حکم موجود ہے تو ہمارے ملک میں جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے ٹیکس کا جو قانون موجود ہے وہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے؟ کیا حکومت کو زکات کے علاوہ ٹیکس لینے کا حق ہے؟ میں ایک مفصل لیکچر میں اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر اس سے پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں. میرے نزدیک ریاست میں زکات کے علاوہ کسی اور ٹیکس کے اسلام کے ضابطے کے مطابق لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے دلائل میں نے عرض کر دیے تھے اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ جدید ذہن اس کو سمجھنے سے اس لیے قاصر رہتا ہے کہ زکات کے معاملے میں جو تصور عام طور پر اس کو دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. زکات کے اسلامی قانون کو سمجھ لینے کے بعد وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ عالم کا پروردگار ہی جب شریعت دیتا ہے تو تبھی وہ انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. ہماری حکومت تو یہ سمجھیے کہ یہ سفر طے کر رہی ہے, بن گئی ہے, وجود میں آ گئی ہے, اس میں مطالبات بھی ہوتے رہتے ہیں, اسلام کی طرف پیش رفت بھی ہوتی رہتی ہے, پسرفت بھی ہوتی رہتی ہے, ایک جدوجہد جاری ہے. دیکھیے کب ختم ہوتی ہے, کب انجام کو پہنچتی ہے, کیا نتائج نکلتے ہیں. تو اس وقت تو حکومت کئی ضابطوں کے مطابق کام کر رہی ہے, یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ایک ملغوبہ ہے جس کے تحت ہمارا نظام قائم ہے. اس میں کہیں کہیں اسلام بھی موجود ہے اور بہت سی دوسری چیزیں بھی موجود ہیں. اسلام اپنی صحیح روح کے ساتھ جب کبھی بھی اس سوسائٹی پر غلبہ حاصل کر لے گا تب آپ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کس ضابطے کے تحت کام ہو رہا ہے. ابھی تو بہت سے ضابطوں کے تحت کام ہو رہا ہے, اور جب تک وہ بہت سے ضابطوں کے تحت کام ہوتا رہتا ہے اس وقت تک اس پر غلبگی باقی رہے گی, اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کے ذہن صاف کرنے چاہیے, اپنا نقطہ نظر بیان کرنا چاہیے, اسلام کا صحیح نقطہ نظر سمجھانا چاہیے. پھر دیکھیے اگر لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں تو کسی تبدیلی کی توقع بھی کی جا سکتی ہے. یہ سوال ہے جی کہ اخوان الدین کے بعد ارکان پارلیمنٹ اور دیگر مقتدر افراد کو وی آئی پی قرار دے کر جو خصوصی مراعات دی جاتی ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ سے واقف کسی مسلمان کو اس سوال کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی. اسلام میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا. اسلام میں تو پیغمبر کو بھی یہ حیثیت سیاسی سطح پر نہیں دی جاتی. وہ بھی برابر بیٹھ جاتے تھے, برابر بیٹھ کر تمام معاملات انجام دیتے تھے. سیدنا عمر کے بارے میں معلوم ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ گلیوں میں عام آدمیوں کی طرح پھرتے تھے. انہوں نے خود کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ اس بیت المال پر میرا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک یتیم کے مال میں اس کے ولی کا حق ہوتا ہے. یہ بھی بتا دیا تھا کیا کیا چیزیں میں تم سے لے سکتا ہوں. شورا جو ان کے ہاں بہت مشہور شورا ہوئی ہے, اس میں جو انہوں نے تقریر کیا اس میں سب سے پہلا جملہ یہی کہا ہے کہ میں تم میں کیسا ایک آدمی ہوں, میری رائے کو تم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے, فیصلہ تم کو کرنا ہے, میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں. اپنے لباس کے معاملے میں, اپنے رہن سہن کے معاملے میں وہ عام آدمی کی سطح پر زندگی بسر کرتے تھے. ان کو نہ کوئی مراعات حاصل تھی, نہ ان کے لیے کوئی ختم و حشم تھے, نہ خیمہ نہ خرگاہ. ان کا شام و فلسطین کا سفر لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس عالم میں کیا تھا کہ ان کا غلام بھی ایک اونٹ پر سوار تھا, وہ بھی ایک اونٹ کے اوپر سوار تھے. ان کی صورت یہ تھی کہ ان کے پاس ایک ہی چادر تھی جس کو وہ دھو لیتے تھے, پہن لیتے تھے. ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا جس میں وہ پیون لگا لیتے تھے. تو ہماری روایات تو یہ رہی, ہم کسی وی آئی پی کے تصور کے بالکل نہ قائل رہے نہ ہماری تاریخ میں کوئی حصہ رہا. آپ نے فرمایا کہ حکومت آدمی کو روزہ رکھنے پر مجبور نہیں کیا سکتی. کیا ترک سوم فتوح میں انہوں نے بباس تک فرون وباس کے تحت اسلام کی بالادستی کا انکار نہیں ہے؟ اگر انکار ہے تو حکومت کو لوگوں کو روزہ رکھنے پر مجبور کرنے کا حق کیوں نہیں؟ اس کو خود قرآن مجید نے بہت واضح طریقے پر بیان کر دیا ہے کہ اسلام کے احکام کی دو صورتیں ہیں, مثبت اور منفی. وہ کچھ چیزوں کا مطالبہ مثبت طور پر کرتا ہے, جیسے روزہ رکھنا, جیسے نماز پڑھنا, جیسے زکوٰۃ ادا کرنا, جیسے حج کرنا. یہ کسی منفی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ خود مثبت مطالبات ہیں. یعنی ان کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی فطرت کے کسی مطالبے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں, بلکہ اسلام آپ کی فطرت کے ایک مثبت مطالبے کو پورا کر رہا ہے. تو آیت میں چونکہ دو مثبت چیزیں عربیت کے قاعدے کی روح سے ایک منفی بات پر عطف ہوئی ہیں, تو پہلی بات صرف منفی چیزوں تک محدود ہو گئی ہے خود زبان کی روح سے, لہذا اس میں صرف منکرات زیر بحث ہیں. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کیا چیز اسلام میں ممنوع ہے. اسلام جن کا مطالبہ مثبت طور پر کرتا ہے ان کی خلاف ورزی یہ تابو میں شامل نہیں کی جا سکتی, اس لیے کہ اس کے اوپر دو مثبت چیزیں خود اس نے بیان کر دی. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دیکھیے نا, مثلا ترکی میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ 18 سال کی تمام عمر کے نوجوان 2 سال کی فوجی تربیت یا 3 سال کی لیں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ حکم دینے کا حق ہے اسٹیٹ کو, یہ پابندی عائد کرنے کا حق ہے. کیا ریاست ہم سے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ فلاں پیشے کو چھوڑیے, فلاں پیشہ اختیار کر لیجیے؟ موجودہ زمانے میں تو جو لوگ اسلامی انقلاب پر پکڑنے اٹھتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اطاعت فی المعروف کیجیے. میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ اسلام دوپران کو بھی حق نہیں دیتا. اطاعت فی المعروف کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے کہیں کہ جاوید صاحب آپ چھوڑیے اپنی علمی تحقیقی کام, آئیے اس وقت ہم دریا میں مٹی صاف کر رہے ہیں, تشریف لائیے ہمارے ساتھ, اور اسلام کے حکمران کا حکم ہے اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو قرآن نے یہ حق دیا ہے کہ میں اس حکم کا انکار کر سکتا ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس معاملے میں آپ پابند نہیں کر سکتے, یہ میرا وہ بنیادی حق ہے جو خود قرآن مجید نے بیان کیا اور ان الفاظ میں بیان کیا کہ فخلو سبیلہ, راستہ چھوڑ دیجئے. چنانچہ یہی وجہ کہ دیکھیے جہاد اسلام میں کتنا بڑا حکم ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جہاد مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے تو الہی قانون کے تحت پھر ان کی نماز اور ان کا روزہ بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی اگر جہاد سے جی چراتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنے ایمان کو سلامت لے کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونا, لیکن اسٹیٹ لا کے تحت آپ مجبور نہیں کر سکتے, اس کا کوئی قاعدہ و ضابطہ نہیں, مجبور نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے, کبھی غور کیجئے آپ سیرت کے واقعات پر, کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ کیونکہ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہارے پاس جا رہا ہوں تو مدینے پر حملہ آور ہونے میں تم میرا ساتھ دو گے, چنانچہ جنگ بدر سے پہلے جتنے سریے بھیجے گئے ہیں ان میں کبھی کسی انصاری کو حضور نے نہیں بھیجا. اس معاملے تو یہ دیکھا جائے گا کہ لوگ کتنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ترغیب, تلقین, الہی قانون کے تحت اس کی عظمت سب واضح کی جائے گی. چنانچہ قرآن مجید نے تبوک سے پیچھے رہنے والوں کے لیے خطبہ نازل کیا اور ان کی منافقت ان پر واضح کی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اسٹیٹ لا کے تحت ان میں سے کسی آدمی کو پکڑ کر سزا نہیں دی گئی کہ آپ فرمائیے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. بعض لوگ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ تین صحابہ کا واقعہ پیش کریں لیکن اس کی نوعیت بالکل الہی قانون کے تحت پیغمبر کے حکم کی مخالفت کی, اسٹیٹ لا کی نہیں. کسی آدمی کو بھی, جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے عذر پیش کیے, معذرتیں پیش کی, بس ٹھیک ہے قبول کر لیے. یعنی آپ پابند نہیں کر سکتے, ترغیب دے سکتے ہیں, تلقین کر سکتے ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے جہاد فرض ہو گیا تو اس کا مطلب ہے الہی قانون کے تحت فرض ہوا ہے, آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں. اسٹیٹ جہاد کرنے کا فیصلہ کرتی ہے, ترغیب دے گی, تلقین کرے گی, اور وہ اطمینان رکھیں کہ مسلمانوں میں الہی قانون کے تحت اس کا اتنا جذبہ ہے کہ وہ کبھی آواز دے کر دیکھیں. لیکن اگر ایک آدمی بھی کہہ دیتا ہے کہ جناب میں اس سے استثناء چاہتا ہوں, جناب بدر جیسے مارکے میں حسان بن ثابت نے یہ کہا کہ میں تو ایک مرغی کا خون پیدا نہیں دے سکتا, مجھے آپ جہاد میں کیسے لے جا سکتے ہیں, تو حضور نے ان کو مستثنا کر دیا. اس لیے کہ اس معاملے میں اسٹیٹ لا جو ہے اس کی پابندی سے وہ انکار کر سکتا ہے. اسٹیٹ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے, وہ جن دائروں میں ترغیب دے سکتی ہے ترغیب دے گی, اور جن دائروں میں پابند کر سکتی ہے ان میں پابند کرے گی. کہاں پابند کر سکتی ہے, صرف دو مثبت چیزیں ہیں, منفی طور پر اس کے اختیارات لامحدود ہیں, لیکن اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے اسلام میں جس کی خلاف ورزی ہوئی ہے, یعنی ممنوع چیز کون سی جس کی خلاف ورزی ہوئی. آپ مثبت مطالبہ نہیں کر سکتے, میں نے عرض کیا کسی وردی کے پہننے کا مطالبہ نہیں کر سکتے. آپ شیروانی پہن سکتے ہیں, آپ اس کو قومی لباس قرار دے سکتے ہیں, آپ اس کی ترغیب بھی دے سکتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور سوال کا بھی میں جواب اس معاملے میں دے لوں کہ جس وقت آپ ایک عام شہری کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری فوج میں بھرتی ہو جائیے, دیں گے تو آپ ترغیب, لیکن جب وہ بھرتی ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی آزادانہ مرضی کو سرنڈر کر دیا, اب اس پر فوج کا پورا ضابطہ نافذ ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کو اسلامی قانون کے تحت نکاح کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے, ترغیب دے سکتے ہیں, لیکن نکاح کرنے کے بعد مہر دینے پر پابند کر سکتے ہیں اور نہ دینے پر جیل میں بھیج سکتے ہیں. یعنی وہ گویا اس نے اپنی آزادانہ مرضی کو ایک آگے بڑھ کر قدم اٹھا کے سرنڈر کر دیا. تو یہ اصل میں ضابطہ ہے اسلام میں قانون سازی کا کہ آپ آگے بڑھ کر اپنی مرضی کو سرنڈر کر دیجئے, پھر اس کے بعد آپ اس ضابطے کے پابند ہو جاتے ہیں. لیکن آزاد شہری کی حیثیت سے کھڑے ہوئے آپ سے دو مثبت مطالبے کیے جا سکتے ہیں. مرضی, آپ اپنے گھر میں شراب کی بھٹی لگا سکتے ہیں, آپ آپ کی دیوار پھلانگ کر جائیں گے, اس کو ویران کر دیں گے, سزا بھی دیں گے, لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا یہ نہیں آپ کو پابند کر سکتے کہ آپ صبح اٹھ کے روح افزا کا ایک گلاس ضرور پیئیں گے. مسلمان شہری کی حیثیت سے امیر المومنین نے حکم دیا ہے اور امیر المومنین کی اطاعت پر معروف کے آپ پابند ہیں, یہ نہیں کر سکتے. مثبت طور پر صرف دو باتوں کا مطالبہ, آپ میری بات پر غور کریں گے خلوت میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے ذریعے سے در حقیقت اسلام نے حقوق کا ایسا تعین کر دیا ہے کہ جس کے بعد ریاست اور فرد کی کشمکش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا پوچھا جا سکتا, کیا کیا جا سکتا, انسان کیا پیشہ اختیار کرے, کیا راستہ دنیا میں اپنائے, یہ سب اس کی آزادانہ مرضی پر. منفی بات اس نے کوئی کی ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی طرح سابقہ شریعت کو منسوخ کیوں کیا, اور اگر وہ تحریفات سے آلودہ ہو چکی تو اسی کو تحریفات سے پاک کرنے کے بجائے نئی شریعت کیوں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شریعت کو منسوخ نہیں کیا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کو پورا کر دیا ہے, اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے صرف وہ چیزیں نکال دی ہیں جو یہودیوں نے اسر و اغلال کے طور پر ڈال دی تھی, اور ان چیزوں کو تبدیل کر دیا جو تمدنی حالات کے تحت بدلنی ناگزیر ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری کی پوری موسوی شریعت منسوخ ہو گئی, ہمارے ہاں تو خود قصاص کا ضابطہ بیان ہی قرآن مجید میں موسوی شریعت کے حوالے سے ہوا ہے, اور بے شمار اسی طرح بیان ہوئی چیزیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے کہا کہ ساری موسوی شریعت منسوخ, یہ کہا کہ میں اس کی تجدید کر رہا ہوں, اسر و اغلال سے تم کو پاک کر رہا ہوں, اللہ کی حرمتوں اور حلتوں کو دوبارہ تازہ کر رہا ہوں, صرف وہ چیزیں اس میں سے نکال رہا ہوں جو چیزیں یا تو تم نے اپنی بدبختی سے شامل کر لی تھی یا تمدنی حالات کے تقاضے کے تحت بدل دینی ضروری. بس اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے جو چیز بھی اس میں سے ختم کر دی ہے اس کی جگہ اس کی مثل دے دی ہے، اس کی بہتر دے دی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب قرآن مجید ہی فائنل اتھارٹی ہے شریعت کے معاملے میں، اور شریعت کیا ہے یہ صرف قرآن سے معلوم کی جائے گی. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود یہ بتا دیا ہے کہ وہ میزان اور فرقان ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ پچھلی کتابیں چونکہ ہمارے پاس اس صورت میں موجود نہیں رہی ہیں کہ ہم ان کو مرجع بنا سکیں، اس لیے ضروری ہوا کہ اللہ نیا الہام نازل کرے، اور وہ نیا اور آخری فائنل الہام ہے کہ جس نے در حقیقت اس شریعت کو مکمل کر دیا ہے، ہر طرح کی بدعت اور آئسوں سے پاک کر دیا. یعنی یہ نہیں ہوا کہ پوری کی پوری شریعت کے نص کا اعلان کر دیا گیا، اس میں سے بے شمار چیزیں ہیں جو اپنا لی گئی، اس طرح نہیں ہوا. بالغ حق کے رائے دہی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہ خاندان اخاندان ہماشوں کا نظام حکومت کے شکل میں رائے دینے کا حق حاصل ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کون لوگ ووٹ دینے کے اہل ہیں اور ان کا تعین کیسے ہوگا؟ وہی تین شرائط، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. قرآن مجید کی لافانی آئے، دفعہ اخوانکم فی الدین، وہ برابر کس طرح پر کھڑے ہو گئے. قرآن مجید نے ان کے پڑھے ہونے کی شرط ان پر نہیں لگائی ہے، بی اے پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرنے کے لیے ان کو نہیں کہا ہے.